আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ توبہ سے قرآن پاک کا درس ہوگا. صحابہ کرام کی شان اور جو صحابہ کرام کی پیروی کرے ان کی شان کا بیان ہے. ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے پہلے والے دوسروں پر سبقت لے جانے والے اور دوسرے جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں, ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی کن کو بشارت ہے؟ فرمایا مہاجر اور انصار, مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ, ان میں جو پہلے ایمان لانے والے اور جو دوسروں پر سبقت لے جانے والے ہیں, فرمایا اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی. اب چونکہ صرف سابقین اولین کا تذکرہ ہوا, یعنی مہاجر اور انصار صحابہ میں وہ لوگ جو پہلے پہلے ایمان لے آئے اور جو دوسروں پر سبقت لے گئے, تو جو بقیہ صحابہ ہے, فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, جو ان کی نیکی میں پیروی کرنے والے ہیں, لہذا جو بعد کے صحابہ ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئے. اور چونکہ یہاں صرف صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اولین صحابہ یعنی سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, طلحہ, زبیر, یہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ اس طرح کے جتنے جلیل القدر صحابہ جو شروع شروع میں ایمان لے آئے, ان کی جو بھی پیروی کرنے والا ہے, خواہ وہ بعد کے صحابہ ہیں یا صحابہ کے بعد تابعین ہیں یا تا قیام قیامت کے مسلمان ہیں, یعنی جیسے آج کے مسلمان, وہ ان میں بھی جو صحابہ کی پیروی کرنے والا ہے, فرمایا کہ خدا ان سے راضی, یہ خدا سے راضی, خدا نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی, یہی بڑی کامیابی ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ منافقوں کی نشاندہی کی اور کچھ غیر منافق, یعنی جو منافق نہیں تھے لیکن خطا کار تھے, ان کا تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے والے لوگ بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں, تم انہیں نہیں جانتے, ہم انہیں جانتے, ان قریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے, پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا. یعنی فرمایا کہ اے مسلمانوں, تمہارے آس پاس کچھ دیہاتی لوگ منافق ہیں اور مدینہ منورہ جو شہر ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں, تو فرمایا کہ تم انہیں نہیں جانتے, دیکھیں اللہ جانتا ہے, اور ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے, دنیا میں بھی اور قبر میں بھی, دو مرتبہ عذاب دیں گے, ایک دنیا میں ایک قبر میں, پھر اس کے بعد قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا بڑے عذاب کی طرح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین عذاب کا تذکرہ, ایک دنیا کا عذاب, ایک قبر کا عذاب اور ایک قیامت کا عذاب جو جہنم میں ان کو دیا جائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ عذاب قبر جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن پاک نے یہاں بیان کیا کہ ان کو یہاں دو عذاب ہیں اور آخرت کے اندر تیسرا عذاب ہے. تو دو جو دو عذاب ہے ان میں ایک دنیا کا ہے اور ایک قبر کا ہے. اب اس کے بعد جو منافق نہیں تھے لیکن خطا کار تھے ان کا تذکرہ ہو. ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کچھ وہ لوگ تھے جو منافق تو نہیں تھے لیکن اپنی غفلت سستی کی وجہ سے وہ تبوک کے غزوے کے اندر شریک نہیں ہوئے. تو فرمایا کہ ان کا اچھا عمل بھی ہے برا عمل بھی ہے. اچھا عمل تو یہ ہے کہ ہیں سچے مسلمان، اللہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، یہ ان کا اچھا عمل. برا عمل کیا ہے کہ جہاد سے پیچھے رہے. تو فرمایا کہ اچھا اور برا عمل انہوں نے مکس کر دیا، اب یہ توبہ کرتے ہیں. تو فرمایا توبہ کرتے ہیں تو خدا ان کی توبہ قبول فرمائے گا. اور چونکہ یہ جن صحابہ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی زیادہ تر مال کی وجہ سے ہوئی تھی کہ اپنے مال و دولت میں مصروف ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی، تو اب انہوں نے اپنے اپنے مال اللہ کی راہ میں دینا شروع کریے کہ اس مال نے ہمیں اس گناہ میں مبتلا کیا لہذا ہم یہ مال ہی خرچ کر دیتے. تو اب اس مال کے حوالے سے اللہ تعالی نے ہدایت دی، ارشاد فرمایا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے حبیب، تم ان کے مال سے زکات وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی فرمائے کہ یہ مال دیتے ہیں تو ان کے مالوں سے آپ وصولی کرو جس کے ذریعے ان کو پاک و صاف کرو. اس سے پتہ چلا کہ زکات ہے، صدقات ہیں، مال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کے ذریعے پاکیزگی ملتی ہے، طہارت نصیب ہوتی ہے. اب جہاں تک انہوں نے توبہ کی تھی تو فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اور تم فرماؤ اے لوگو، تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام کو دیکھیں گے اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا. یہاں پر ان کا بیان ہو گیا جو خطا کاروں کا ایک گروہ تھا، تھے مسلمان، ایمان سچا تھا، خطا کی. اب انہی خطا کاروں کا ایک دوسرا گروہ بھی تھا، یہاں پر ان کے بارے میں بیان ہوا. فرمایا وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہ واللہ علیم حکیم. اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسرے لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. فرمایا کہ یہ دوسرا گروہ. اب درمیان میں، اب ان کی توبہ کا جو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا آگے جا کے بیان ہے. درمیان میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام رکھا گیا مسجد درار، یعنی مسلمانوں نے اس کا نام رکھا مسجد درار، جو قرآن کے اندر آیا تھا. اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی مسجد تھی مسجد قبا شریف. یہاں پر ان دونوں مسجدوں کا تذکرہ ہوا. ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں. یہاں ایک مسجد کا تذکرہ ہے. نبی کریم علیہ السلام جب تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو منافقوں نے ایک مسجد بنائی اور اس میں سرکار علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ آ کے اس کا افتتاح کر دیں، یعنی اس میں نماز پڑھا دیں تو یہ مسجد کے طور پہ شروع ہو جائے. وہ مسجد کیوں بنائی؟ مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ منافق نماز پڑھنے آتے تھے مسجد نبوی میں. اب مسجد نبوی میں جب جمع ہوں گے تو وہاں کیا میٹنگ کریں گے؟ وہاں تو سارے صحابہ موجود ہیں. تو انہوں نے ایک دور ہٹ کر ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا کہ وہاں سارے جمع ہو جائیں گے, وہاں بیٹھ کے اپنا پروپیگنڈا کریں گے, وہاں بیٹھ کے اپنی میٹنگ کریں گے, وہاں بیٹھ کے اپنا جو بھی مشورہ کرنا ہے وہ کریں گے. تو یہ مسجد جو انہوں نے دور بنائی, کیوں؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, کفر پھیلانے کے لیے, مسلمانوں میں جدائیاں ڈالنے کے لیے, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. اور ایک جو بڑا منافق خبیث تھا اس کی ایک قسم کی انتظار گاہ یا اس کی نشست گاہ کے طور پہ, کہ وہ آئے گا تو وہ یہاں پر ٹھہرا کرے. تو اور ساتھ قسمیں یہ کھائیں کہ اللہ کی قسم ہمارا ارادہ اچھا ہی ہے, ہم نے مسجد بنائی ہے تو کوئی برا ارادہ نہیں, ہمارا ارادہ اچھا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں نے یہ مسجد بنائی ہے, اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے, کہ انہوں نے اچھی نیت سے مسجد بنائی, یہ اس میں جھوٹے. تو اب آپ کیا کریں؟ نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ لا تقم فیہ آبادا, اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ, اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ. لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اب مسجد, اچھی مسجد کا تذکرہ مسجد قباء کا, فرمایا بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں, اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے. یعنی فرمایا کہ مسجد قباء شریف وہ ہے تقوی پر جس کی بنیاد ہے, وہ اس کی حقدار ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے قدموں سے اس مسجد کو مشرف فرمائیں. اور جہاں تک منافقوں کی مسجد کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے, چنانچہ اس کو گرا دیا گیا تھا. اب اس کے بعد فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. تو کیا جس نے اپنی عمارت اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے, یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے, پھر وہ عمارت اپنے اس بانی سمیت جہنم کی آگ میں گر پڑے, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ دو مسجدیں بیان کی, ایک وہ عمارت, ایک وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے, اللہ کی رضا پر ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت پر ہے, اور دوسری وہ مسجد جس کی بنیاد کفر پر ہے, خدا کو ناراض کرنے پر ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں عام کرنے پر ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا نہیں, پہلی مسجد خدا کی بارگاہ میں قبول, اور دوسری وہ عمارت اور وہ مسجد جو اس لیے بنائی گئی کہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلائے, مسلمانوں میں جدائیاں پیدا کرے, مسلمانوں کو لڑائے آپس میں, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی گستاخیاں کرے, ان کی شان کا انکار کرے. فرمایا کہ جو مسجدیں اس بنیاد پر بنی ہیں وہ اپنے بانی سمیت جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر گرنے والی ہیں. اب اس کے بعد مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومنوں کی جانیں اور ان کے مال اللہ نے خرید لی ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں, اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے, اور یہی بڑی کامیابی ہے. بڑی پیاری آیت, مسلمانوں کی پوری زندگی وہ شامل ہے. فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، لہذا نہ مسلمان کی جان اس کی اپنی ہے نہ مال اس کا اپنا ہے، خدا نے خرید لیا. کس بدلے میں؟ کہ جنت دے گا، قیمت اس کی جنت ہے. اب جان کی ضرورت پڑے تو راہ خدا میں جان قربان کرے گا، مال کی ضرورت پڑے تو راہ خدا میں مال قربان کرے گا. یہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے، میری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہو، میں تمہیں جنت دوں گا، فرمایا کہ یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو اس نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا، قرآن میں کیا. سبحان اللہ، کتنی تاکید فرما دی گئی، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے کون؟ یہ خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنی جانیں، اپنے مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہو، جہاں موقع ملے قربان کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. تو فرمایا کہ اس سودے کے اوپر خوشیاں مناؤ، جو سودا تم نے خدا سے کیا ہے اس پر تم خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو ہمارے جان و مال جو ہے یہ خدا کی بارگاہ میں بکے ہوئے، حقیقت ہم تو دیے ہوئے اسی کے ہیں، ہمارے ہیں کیا؟ جان مال سب خدا کا ہے، لیکن جو ظاہری اعتبار سے ہماری طرف ملکیت کی نسبت ہے، اس کے اعتبار سے بھی خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے خرید لیا. اب اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال کیا اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے، خرچ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا نماز کے اوپر ہم اپنے آرام کو بھی قربان کر دیتے ہیں کہ آرام چھوڑ دیا نماز پڑھ لی، 10 منٹ کاروبار کے چھوڑ دیے نماز پڑھ لی، 10 منٹ نوکری کے چھوڑ دیے نماز پڑھ لی؟ تو کیا ہم اتنا معمولی سا ہلکا سا بھی سودا کرنے کو تیار ہیں کہ 10-10 منٹ بھی اللہ کے لیے قربان کر دیں؟ اگر یہ 10 منٹ خدا کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر جان و مال خرچ کر دینا تو بہت بڑی بات. تو مسلمان کی جان و مال تو خدا نے خرید لیے کہ تمہارے جان و مال کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. اب اس کے بعد نیک مومنوں کے اوصاف اللہ تعالی نے بیان فرمائے، ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو. جتنے اوصاف بیان کیے، فرمایا کہ یہ ہیں خدا کے پسندیدہ بندے. کون؟ جو توبہ کرے، جو اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کی حمد کرے، جو روزہ رکھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرے، یعنی اس کے احکام پہ عمل کرے. فرمایا کہ یہ خدا کے پسندیدہ بندے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو ان کو جنت کی بشارت سنا دو. اب اس کے بعد ایک نئی بات، مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا، اس کا بیان ہے. ابو طالب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے قرآن کی یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی. ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں. یعنی کھلم کھلا بیان کر دیا کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مشرک کافر رشتہ داروں کی بخشش کی دعا کریں اگرچہ ان کے رشتہ دار ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ اگر جیسے کسی کے ماں باپ کافر تھے، کسی کا بھائی کافر تھا، یہ مسلمان ہو گیا، تو یہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا. اب اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا جو آزر تھا وہ مشرک تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے تو دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا جواب یہاں پر دیا. ارشاد فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے آزر سے کر لیا تھا. پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اسے بیزار ہو گئے. بے شک ابراہیم بہت آہو زاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا. ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے چچا آزر کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی, تو یہ آپ نے اصل میں اسے ایک مرتبہ وعدہ کیا تھا, اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ نے دعا مانگی. لیکن پھر جب خدا کا حکم آ گیا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں مانگنی, اور ساتھ میں یہ آپ پر واضح ہو گیا کہ آزر اللہ کا دشمن ہے, وہ مشرک ہی ہے, تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے. تو پتہ چلا کہ حکم معلوم نہیں تھا اور کچھ کر لیا, اس کے اوپر گرفت نہیں کئی صورتوں میں, لیکن جب حکم خداوندی واضح ہو گیا اب اس کے بعد اس کے برخلاف اقدام کرنا یہ جو ہے یہ قابل گرفت ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے, بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے, وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے, اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار. اب اس کے بعد درمیان میں نے عرض کیا تھا کہ چند آیتیں ہیں, اس کے بعد پھر تبوک کا واقعہ دوبارہ شروع ہے. تبوک کے موقع پہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر اور مومنوں پہ رحمت فرمائی, اس کا بیان ہوا. ارشاد فرمایا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم. بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی, حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جاتے, پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی, بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی. اب وہ تین صحابہ جن کا شروع میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تین صحابہ کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا کہ ان کی توبہ قبول ہوتی یا نہیں. ایک حضرت کعب بن مالک تھے, ایک ہلال بن امیہ اور ایک مرارہ بن ربیع. ان تین صحابہ کا پہلے سوشل بائیکاٹ ہوا, ان کو ان کے گھروں کے اندر بند کر دیا گیا, مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی گئی, مسلمانوں کا ان سے ملنا جلنا بند کر دیا. تو یوں ایک عرصہ گزرا, 40-50 دن گزرے, اس کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی. اس توبہ کا تذکرہ اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. اور ان تینوں پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا, یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے, اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں. بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یعنی فرمایا کہ پھر ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی. اب اس کے بعد یہ جو غفلتیں ہوئی, سستیاں ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی؟ مال و دولت, مال و دولت کی محبت. تو فرمایا کہ اب یہ جو غفلت اور سستی کو دور کرنا, اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نیک لوگوں کی صحبت جو ہے یہ دل سے دنیا کی محبت کو دور کرتی, یہ غفلت کو دور کرتی, یہ سستی کو دور کرتی. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا یہ مسلمانوں کا کام. مسلمان یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی جان کی تو پرواہ کریں اور سرکار علیہ السلام کی جان کی پرواہ نہ کریں. فرمایا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أهل مدينة اور ان کے ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ نبی کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہے، اور جہاں کفار کو غصہ دلانے والی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، ان سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، اور جو ارد گرد رہنے والے ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنی جانوں کی پرواہ تو کریں لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی پرواہ نہ کریں۔ فرمایا کہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا، اپنی جانیں قربان کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اور آپ کی جان کی حفاظت کے لیے۔ اور فرمایا کہ اس راہ کے اندر ان کا جو قدم اٹھے گا، جو ان کو تکلیف پہنچے گی، جو بھوک پہنچے گی، جو مسئلہ بھی درپیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد مزید اسی کو وضاحت سے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ یعنی جو وہ خرچ کریں گے، جو تھوڑا زیادہ جو وہ وادی طے کریں گے، سب کا عمل ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اس کے بعد علم دین فرض کفایہ ہے، علم دین سیکھنے کے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس کا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ یعنی فرمایا کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ساری علم دین پڑھنے کے لیے نکل جائیں، یعنی کاروبار بھی کرنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے نکل جائیں۔ البتہ ہر گروہ میں سے ایک ایک جماعت چلی جائے، وہ علم پڑھے، دین کی سمجھ حاصل کرے، اور دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس آ کر پھر یہ جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی علم دین سکھائے۔ تو یہ ہے علم دین فرض کفایہ، یعنی علم کا کچھ وہ حصہ جو فرض عین ہے، جو ہر مسلمان نے سیکھنا ہے، نماز کا طریقہ ہر مسلمان نے سیکھنا، اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو کچھ علم فرض عین ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ ضروری، اور کچھ علم فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ اتنا علم سیکھ لیں کہ زندگی بھر جو دوسرے مسلمانوں کو معاملات پیش آتے ہیں، جہاں ان کو ضرورت پڑے وہ اسے اس مسلمان ان مسلمانوں سے اس جماعت سے پوچھ سکے اور پوچھ کر عمل کر سکے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، اور افسوس کے مسلمانوں کی اس کے اندر بھی بے پناہ غفلت ہے۔ علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر ہیں علماء سے خالی پڑے ہوئے، اچھے علماء نہیں وہاں پر جو جن کے پاس اتنا علم ہو کہ سب کی رہنمائی کر سکے۔ اب اس صبح حکم جہاد کی طرف دوبارہ واپسی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اے ایمان والو ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا، پہلے اپنے جزیرہ عرب کے اندر جہاد ہوا، پھر اس کے جو قریب ممالک تھے وہاں جہاد ہوا، اور پھر یہ پھیلتا پھیلتا پوری دنیا میں گیا۔ آیات کے نزول کے وقت منافق اور مسلمانوں کے طرز عمل میں فرق کیا ہے، یہاں پر وہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ان منافقوں میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کر دیا، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ یعنی آیات نادل ہوتی، منافق کہتے لو جی قرآن تو نادل ہو گیا، اب کس کس کا ایمان بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا تو بڑھ گیا، مسلمانوں کے ایمان کے اندر تو مزید پختگی، مزید طاقت پیدا ہو گئی، اور جہاں تک منافق ہے تو ان کی دلوں کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا، کہ پہلے جتنا نازل ہوا تھا اس کے بارے میں استہزاء کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب اور نازل ہو گیا تو اب اور زیادہ انکار کریں، تو ان کی گندگی اور بڑھ گئی۔ اب اس کے بعد فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں؟ یعنی منافقوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں اس کی وجہ سے انہیں سمجھنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ یعنی فرمائے کہ منافقوں کا یہ حال ہے، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ دیکھ تو نہیں رہا، میں نہیں دیکھ رہا، تو پھر نکل جاتے ہیں، یعنی تاکہ نہ ان کے سامنے وہ آیت پوری شرح و بسط سے بیان کی جائے، نہ ان کو عمل کرنا پڑے، اور نہ ان کو کسی جو ہے وہ امر جہاد کے اندر شریک ہونا پڑے۔ ارشاد فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری عظمت و شان کا بیان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا مشقت میں پڑنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے، دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، یعنی لوگوں کو کسی طرح بھی فائدہ پہنچے، قرآن سنا کر، دین سکھا کر، ان کی آخرت سدھار کر، ان کی دنیا میں ان کو اچھا بنا کر، معاشرے کو اچھا کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور فرمایا کہ مومنوں پر رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پہ رحم و کرم ہے، شفقت ہے، کہ آپ ان کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی فرما دیا کہ منافق اور کافر اگر منہ پھیرتے ہیں اور مسلمان نہیں ہوتے اور سچے دل سے ایمان نہیں لاتے تو تم فرماؤ کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بڑا فضیلت والا ہے، حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں کے لیے اسے کافی ہوگا۔ یعنی صبح و شام یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔